اتوار 5 مارچ کے سربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام. سخت سیکورٹی کے حصار میں پی ایس ایل کا فائنل آج لاہور میں، لیکن کیا اس سے بین الاقوامی کرکٹ پاکستان میں بحال ہو سکے گی؟
بٹ میرا یہ کہنا ہے یہاں کہ اگر وہ میسج دینا ہی ہے تو آپ پورا پی ایس ایل پاکستان میں کرائیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان سپر لیگ 2017 کے فائنل کی اختتامی تقریب ختم ہو گئی ہے اور اب کھیل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. تفصیل کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان سپر لیگ کا فائنل پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز کے درمیان قذافی سٹیڈیم لاہور میں شروع ہو گیا ہے. کوئٹہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. پشاور زلمی کی قیادت ڈیرن سیمی کر رہے ہیں، جبکہ سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہیں. فائنل دیکھنے کے لیے ہزاروں کرکٹ فینس میدان میں موجود ہیں اور ان کا جوش و خروش عروج پر ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور شہریوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے دوران سیکیورٹی فورس کا ایک افسر اور دو علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ ہوں میرا کمل.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین نے آج پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان طویل وقت کے لیے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں پولیس کا ایک اہلکار اور علیحدگی پسندوں کے دو کارکنان ہلاک ہوئے. جھڑپیں مقتول علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کے علاقے ترال میں ہو رہی ہیں، جنہیں گزشتہ سال جولائی میں فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. ان کی ہلاکت کے بعد کئی ماہ تک ہند مخالف مظاہرے جاری رہے تھے. آج ہلاک ہونے والے ایک شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ برہان وانی کے جانشین اور حزب المجاہدین کے سربراہ تھے.
افغان پولیس اور افغان وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی صوبہ قندوز میں کیے جانے والے فضائی حملوں میں 18 طالبان باغی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 3 سینئر رہنما بھی شامل ہیں. دعوے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے ایک قاری مظلوم بھی ہیں، جو اپنے صوبے میں عسکریت پسند گروپ کے نائب گورنر تھے. ادھر قندوز میں ہی سیکیورٹی فورسز کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے، جہاں صوبائی دارالحکومت میں 6 پولیس اہلکار طالبان کے حملوں میں مارے گئے ہیں. وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس سے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ گزشتہ سال صدارتی انتخابات کے دوران صدارتی تحقیقاتی اختیارات کا غلط استعمال تو نہیں کیا گیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ حلف اٹھانے سے قبل ان کی فون کالز کی نگرانی کی گئی تھی، جبکہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے فون کالز کی نگرانی کے الزامات بالکل جھوٹے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کے مختلف شہروں میں اپنے حامیوں کی سیاسی ریلیوں پر پابندی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ماضی کے نازی دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے. ادھر آسٹریا کے چانسلر کرسٹیان کیرن نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ترک سیاستدانوں کو یورپی یونین میں سیاسی مہم چلانے سے روکیں. زیشان حیدر.
ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے وزراء کو جرمنی بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں 30 لاکھ تارکین وطن کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ وہ اگلے ماہ مجوزہ آئینی ترمیم پر ہونے والے ریفرینڈم میں حصہ لیں. مسٹر کیرن نے جرمن اخبار کو بتایا کہ پورے یورپی یونین میں لگنے والی پابندی سے ان ممالک کی مدد ہوگی جو ترکی کے دباؤ کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. ترکی کے وزیر معیشت آج جرمنی میں 2 مختلف مقامات پر خطاب کریں گے، لیکن کئی شہروں میں ان کے پروگرام منسوخ بھی ہوئے ہیں.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ 66,000 سے زیادہ افراد شمالی شام میں 2 مختلف محاذوں پر ہونے والی لڑائی کے دوران بے گھر ہو گئے ہیں. عابد حسین.
ادارے کے مطابق 40,000 افراد کا تعلق الباب اور قریبی علاقے تادوف سے ہے، جو شمالی علاقے کی جانب نقل مکانی کر گئے تھے جب شہر پر گزشتہ ماہ ترک نواز باغیوں نے قبضہ کیا تھا. دیگر 26,000 افراد عارضی بستیوں سے مشرق کی جانب چلے گئے تھے، جہاں حکومتی فورسز نے شہر حلب میں پانی کی فراہمی کو محفوظ بنانے کے لیے پیش قدمی کی تھی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ایسے بم جو نہیں پھٹے ہیں یا وہ بوبی ٹریپ جو پسپا ہونے والے عسکریت پسندوں نے لگائے تھے، وہ واپسی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں.
سری لنکا کے صدر میتری پالا سریسینا نے انسانی حقوق پر اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ غیر ملکی ججوں کو خانہ جنگی کے دوران انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے الزامات کی تحقیقات میں مدد کی اجازت نہیں دیں گے. نازیہ گلزار.
اس سے قبل انہوں نے ایسا کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کی بات نہیں سنیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ فوجی دستوں پر مقدمے چلائے ہیں. جمعے کے روز اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے کہا تھا کہ سری لنکا انصاف کے معاملے میں اپنے ہی وعدے پورے کرنے میں فکر مندی کی حد تک سست ہے.
شام کے جنگی طیارے کے پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے، جس نے اپنے طیارے کے تباہ ہونے سے قبل ایجیکٹ کر دیا تھا. نوشین عباس.
جنگی طیارہ شام کی سرحد کے قریب ترکی کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. پائلٹ کو طیارے کے ملبے سے 40 کلومیٹر دور سے بازیاب کیا گیا اور ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے. یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے کہ شامی طیارے کو مار گرایا گیا تھا یا کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے کریش ہوا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. آج اتوار کا دن ہے اور آج آپ وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات سن سکیں گے. اس کے علاوہ گزشتہ 17 روز سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش کی وجہ سے دونوں ممالک کے عام عوام اور تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس معاملے کی بازگشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی ہے اور اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو فوری طور پر کھولا جائے. اس کی تفصیل بھی پروگرام میں آپ آگے چل کے سن سکیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مابین پی ایس ایل کا فائنل آج کھیلا جا رہا ہے. میچ سے قبل ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب ہوئی جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین میدان میں آئے. آئیے آپ کو قذافی اسٹیڈیم لے چلتے ہیں جہاں ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور موجود ہیں. شکور, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسٹیڈیم میں کس طرح کا ماحول ہے اس وقت؟
بہت ہی زبردست ماحول ہے کہ ظاہر ہے کہ 2 سال پہلے یہاں پہ زمبابوے اور پاکستان کا میچ ہوا تھا. بس ٹھیک ہے اب ریسٹ نہیں لو.
جی ہلو شکور, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو عبدالرشید شکور سے ہماری لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے قذافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہمارے ساتھی عمر دراز سے بات کی اور ان سے اسٹیڈیم اور لاہور شہر کی سیکیورٹی کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی.
میں یہاں پہ موجود ہوں لبرٹی چوک کا جو گیٹ ہے قذافی اسٹیڈیم کے, اس کے باہر مصر سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ ابھی خاص تیزی دیکھنے میں آئی ہے, زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں آنے شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اب سے تقریباً 45 منٹ کے بعد گیٹ جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے. اس لیے جو ہے وہ لوگ کافی زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو کافی جگہوں سے, ملک کے کافی شہروں سے لوگ یہاں پر آئے. ہماری بات ہوئی کافی لوگوں سے, کراچی سے آ رہا ہے تو پشاور سے, تو مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور مختلف اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ کرکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ کافی عرصے کے بعد لاہور میں اور پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے اور ان کو دیکھنے کو ملی ہے, تو اس لیے کافی جذبہ پایا جاتا.
اچھا سیکورٹی کے کس طرح کے انتظامات ہیں؟
جی سیکورٹی کے کافی خاطر خواہ انتظامات دیکھنے میں ملے ہیں. یہاں پہ کافی لیول کے اوپر چیکس لگائے گئے ہیں. اسٹیڈیم سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پارکنگ اسٹیبلش کی گئی ہے, جس کے اندر لوگ وہاں پہ آ کے اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں اور پھر وہاں سے لوگوں کو چیک کر کے شٹلس کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور وہ فری شٹلس جو ہیں وہ ان کو اسٹیڈیم تک آتی ہے, جہاں پہ بٹھا ان کو چیک کر کے اور پھر اسٹیڈیم کی طرف پہنچ جاتے ہیں, جہاں پہ ایک دفعہ پھر اسکینر گیٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ وہ واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں سے ان کو اسکین کر کے پھر اسٹیڈیم کے اندر داخلہ دیا جاتا ہے. اور کافی بڑی تعداد میں پولیس, آرمی اور ریلرز کے جوان جو ہیں مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹرس کے ایریئن بیچ کی جا رہی ہے سرویلنس روپوں سے, اور اس کے علاوہ بھی میڈکس کے اور ایمبولینسز کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پہ. تو سیکورٹی کے کافی خاطر خواہ ہم آپ دیکھتے ہیں. ہم نے لوگوں سے بات کی کہ ان کو یہاں پر پہنچنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا, تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں کافی اسموتھ تھا, سڑکیں جو ہیں وہ ان کو مختلف جگہوں پہ چیک کر کے اور ان کو آسانی سے آگے جانے دیا گیا. باقی شہر کے اندر جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے, اس لیے صرف اسٹیڈیم کے جو مضافات کے علاقے ہیں ان میں جو سڑکیں جو اسٹیڈیم کی طرف آ رہی ہیں ان کو بلاک کیا گیا ہے, اس کے علاوہ باقی سڑکیں جو ہیں وہ معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہیں.
اچھا قذافی اسٹیڈیم کی صورتحال تو آپ نے بتائی, لیکن یہ بتائیں کہ باقی شہر کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, لاہور شہر میں جو ہے وہ کیا ماحول ہے؟
جی لاہور شہر میں ہمیں جو پتا چلا پرائیویٹلی لوگ جو ہیں وہ بڑی اسکرین لگا کے اور اکٹھے ہو کے میچ دیکھنے کا ان کا پروگرام, کافی جگہوں پہ کافی ہوٹلس میں اسکرین لگائی ہوئی ہیں, پبلک اسپاٹس جو ہیں وہاں پہ اسکرین لگی ہوئی ہیں, لوگ جو ہیں وہ میچ وہاں پہ دیکھیں گے خاصی بڑی تعداد میں جن کے ٹکٹس نہیں مل سکے. اس کے علاوہ شہر آج اتوار کا دن بھی ہے, چھٹی بھی ہے, اس لیے شام کے وقت لاہور میں زیادہ وہ ہوتی ہے, چہل پہل زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی کیونکہ شام کے وقت نکلتے ہیں. تو باقی سڑکیں جو ہیں شہر میں وہ کھلی ہوئی ہیں, ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے, اس طرح ایسے لوگوں کو اندر رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ابھی تک.
اچھا اسٹیڈیم کے آس پاس کتنا بڑا جو ہے علاقہ ہے جسے کارڈن آف کیا گیا ہے؟
جی اسٹیڈیم کے 2 مین گیٹس ہیں, ایک جو ہے وہ فیروز پور روڈ کی طرف ہے اور دوسرا گیٹ جو ہے وہ لبرٹی چوک کی طرف ہے. तो दोनों गेट से तकरीबन एक या डेढ़ किलोमीटर और दो किलोमीटर दूर तक जो है क्रॉसिंग किया गया उनको, और लोगों को गाड़ियां वहां से आगे लाने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ियों से पीछे पार्क करके और वहां से फिर उनको जो है वो शटल सर्विस मुहैया की गई है जो फ्री है, जो वहां से लोगों को चेक करके गाड़ी में बस में बिठाकर बस के जरिए फिर उनके गेट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर दूर दूर तक जो है एरिया जो बॉर्डरिंग किया, जितनी रोड और गलियां जो है जो स्टेडियम की तरफ आती हैं उनको बंद किया गया।
अच्छा ये बताएं उमर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज?
मैं क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, आई लव क्रिकेट।
स्टेडियम और शहर में सिक्योरिटी की तफसीलात बता रहे थे उमर तराज। अब रशीद शकूर से हमारा रابطہ منقطع ہو گیا تھا لیکن اب ان سے ہمارا رابطہ جب بحال ہو گیا۔ شکور ہمیں بتائیں کہ اسٹیڈیم میں کس طرح کا ماحول ہے، لوگ کتنے پرجوش ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے؟
بہت ہی زبردست ماحول ہے یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں۔ کافی عرصے کے بعد ہم یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست کراؤڈ دیکھ رہے ہیں، رونق دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہروں پر جو ہے خوشی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو مایوسی تھی وہ آج ان کی خوشی میں تبدیل ہوئی ہے۔ اور دوپہر سے ہی گراؤنڈ میں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اور جس طرح شٹل سروس وغیرہ کا جو سلسلہ یہاں پہ رکھا گیا تھا تو اس سے جو ہے کراؤڈ کو یہاں آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی ہے، چیک پوسٹیں بنائی نہیں تھی، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اس جو ایک تقریب ہوئی اس سے بھی لطف اندوز ہوئے اور اب وہ میچ کے ایک ایک لمحے سے یہاں پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست کراؤڈ اور ایک زبردست ماحول یہاں قذافی اسٹیڈیم میں۔
اچھا یہ بتائیں کہ قذافی اسٹیڈیم میں کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس وقت اسٹیڈیم میں اندازن کتنے لوگ موجود ہیں؟
یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ 25,000 کی اس کی گنجائش ہے اور یہ گراؤنڈ اس وقت مکمل طور پر تماشائیوں سے بھرا ہوا ہے۔
اچھا دونوں ٹیمیں جو فائنل کھیلنی ہے ان کے بارے میں بتائیں، ان کی حالیہ کارکردگی کے بارے میں ہمیں بتائیں۔
جی، یہ چونکہ پشاور زلمی کے جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جن میں ڈیرن سیمی، مارلن سیمیولز، ڈیوڈ ملان، کرس جارڈن، نقصان جو ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس جو اچھے کھلاڑی تھے جیسے وہ پاکستان نہیں آئے، تو ان کو جو کھلاڑیوں کی فہرست دی گئی تھی اس میں سے ان کو انتخاب کرنا پڑا ہے، اور وہ کھلاڑی اتنے یعنی تجربہ کار نہیں ہیں جتنے کیوین پیٹرسن اور رائلے روسو اور لیوک رائٹ تھے۔ تو نقصان تو کوئٹہ کو ہوا ہے، لیکن اب میچ شروع ہو گیا ہے اور کوئٹہ کی کوشش ہوگی کہ گزشتہ سال جو فائنل میں وہ ہارے تھے اس کی تلافی وہ اس بار کر سکیں، لیکن مقابلہ بڑا دلچسپ ہونے کی توقع ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور جس طرح پشاور نے بیٹنگ شروع کی ہے ان کے اسپن جو ہے وہ بڑے خطرناک دکھائی دے رہے ہیں، ٹاس کوئٹہ نے جیتا ہے اور پشاور کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔
قذافی اسٹیڈیم سے عبدالرشید شکور، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور پی ایس ایل کے موضوع پر ہی مزید بات کی میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے سابق کپتان آصف اقبال سے، اور میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانا پاکستانی کرکٹ کے لیے کتنا اہم ہے؟
دیکھیں یہ جو اتنا ایک ہائپ جو کریٹ کیا گیا ہے نا، اس پہ میں تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ڈومیسٹک ایونٹ ہے اور یہ ڈومیسٹک کمپٹیشن جو جیسا کہ انڈیا میں آئی پی ایل ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بگ بیش، ویسٹ انڈیز میں کیریبین، اس طرح پاکستان کا ہے، پاکستان سپر لیگ ہے، جو ہونا اسے پاکستان ہی میں چاہیے تھا پورا ٹورنامنٹ جو ہے، لیکن اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آبویسلی ڈس اپوائنٹمنٹ تو بہت لوگوں کو ہے۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنل جو ہے وہ پاکستان میں کروا کر دے آر ہوپنگ، لیٹس پٹ اٹ دس وے، دے آر ہوپنگ ایک اچھا میسج باہر جائے گا کرکٹنگ ورلڈ میں۔ بٹ میرا یہ کہنا ہے یہاں کہ اگر وہ میسج دینا ہی ہے تو آپ پورا پی ایس ایل پاکستان میں کرائیں، پورا ٹورنامنٹ، اور فورن پلیئر جیسا اب آئی تھنک جو سب سے بڑا ان مائی اوپینین جو ایک انجسٹس ہو رہی ہے پی ایس ایل لاہور میں ہونے کی، وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان کے جو ٹاپ پلیئرز تھے فورن پلیئرز، وہ جنہوں نے ان کو فائنل تک پہنچایا ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس میچ کے بعد اور اس ایونٹ کے بعد کیا غیر ملکی ٹیمیں پاکستان آنا شروع ہو جائیں گی یا پاکستان آنے کے بارے میں سوچیں گی بھی؟
ریفر کیسے، مطلب وائی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ایک ایونٹ کروا رہے ہو جو ایک ڈومیسٹک ایونٹ ہے آپ کا، اور وہ آپ کہہ رہے ہو کہ دیکھو انٹرنیشنل کرکٹ ہم یہاں لا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا اسٹیپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلا اسٹیپ کیا ہے، پھر اسی طرح آپ دوسرا قدم لیں، پورا پی ایس ایل جو ہے، پورا کمپٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں کروائیں، ہاں وہ پورا پاکستان میں کروائیں، اور نہ صرف ایک سینٹر پہ، دو سینٹر پہ کرا لیں، کراچی اور لاہور، ان دو وینیوز کو سلیکٹ کریں،
और यहाँ आप जो आपके नेक्स्ट ईयर के पीएसएल के मैचेस होंगे डिस्ट्रीब्यूट करें दो सेंटर्स पे और यहाँ कराएं, और फिर इंशाल्लाह वो इवेंट खैर खूबी से हो जाएगा। देखते हैं कितने ओवरसीज खिलाड़ी जो करंट है वो आकर खेलेंगे उस इवेंट में।
अच्छा, पीएसएल को अगर दूसरी जो क्रिकेट लीग हो रही है दुनिया में उसके साथ अगर उसका मुवाजना किया जाए या अगर उसको कंपेयर किया जाए तो आप कैसे देख रहे हैं?
आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन जितने दूसरे प्रीमियर लीग्स हो रही हैं दुनिया में वो सब अपने अपने मुल्कों में हो रही हैं, तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा अनफेयर होगा। एंड देन एट द सेम टाइम ऑल्सो अगर आप देखें द अमाउंट ऑफ क्या कहना चाहिए क्राउड्स यूएई में भी, देखो वहाँ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है जो क्या एक्सपैक्ट्रेट्स है वो उनकी कैटेगरी मोस्टली अर्निंग के लिए जाते हैं लाइवलीहुड की, तो वो दे कांट एफोर्ड टू कम एंड वॉच क्रिकेट मैच एवरी डे एंड ऑन सर्टन डेज ट्वाइस ए डे। हालांकि क्रिकेट क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी, वी हैड सम एक्सेलेंट मैचेस, बहुत ही अच्छे क्लोज फिनिशेस हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने में आई है, बट अदर देन दैट आई यू नो इट्स अनफेयर टू कंपेयर इट विद अदर इंटरनेशनल लीग्स।
अच्छा, पीएसएल में अगर और अच्छे खिलाड़ी फॉरेन खिलाड़ी प्रोमिनेंट प्लेयर्स अगर लाना चाहें तो उसके लिए जो है वो क्या किया जाना चाहिए?
तो स्टार्ट विद देखें आई थिंक एक तो अनफॉर्चुनेटली जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना कि दैट यू कैन ओनली पे एक्स अमाउंट ऑफ मनी टू टॉप प्लेयर्स, उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो वो जो टॉप मनी है इवन दैट टॉप मनी इज नॉट रियली अ टॉप मनी एट इंटरनेशनल लेवल
जी,
बिकॉज अगर आप दूसरे लीग्स को अगर कंपेयर करें तो वहां तो बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इसको अच्छा करने के लिए टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट शुड बी हेल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है अगर ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं नहीं आते हैं डजंट मैटर, बिकॉज आप आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन एंड एब्सोल्युटली श्योर अगर आप पाकिस्तान में करवाते हैं विद और विदाउट द करंट ओवरसीज क्रिकेटर्स, इवन थोड़े बहुत भी अगर आ जाते हैं जो यू नो हु आर नॉट इन द करंट इंटरनेशनल टीम्स, उनको भी देखने के लिए, और अगर वो भी नहीं आते हैं तो आपके पास बिगर क्राउड्स आएंगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली गिव ए मैसेज टू द इंटरनेशनल क्रिकेटिंग फैमिली फ्रेटर्निटी को कि देखें हम ये इवेंट्स करवा रहे हैं, स्टेडियम्स भरे हुए हैं।
पाकिस्तान के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल और हमारे साथी उमर दराज ने आपसे थोड़ी देर पहले स्टेडियम लाहौर की सिक्योरिटी के बारे में रिपोर्ट भेजी थी, वो आपने सुनी। उमर इस वक्त जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। उमर, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं।
जी, अभी मैं स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और हम यहाँ पे सिर्फ जो क्राउड का रोर है वही सुन सकते हैं अंदर से, और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद चौका या छक्का लगने के ऊपर वो एक रोर जो होता है वो, तो हम यहाँ पर तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूर बैठे हैं, यहाँ भी हम सुन सकते हैं। अभी बाहर जो है वो कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, पुलिस की और जो सिक्योरिटी के बाकी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स और आर्मी, उनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, लोग जो है पुलिस वाले वो यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स के साथ खड़े हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग लेट हो गए शायद, वो अभी कुछ टिकट्स लेके आए थे उनको चेक करके अंदर जाने दिया गया
जी।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा आमदरफ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होगा उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे काफी क्राउड जो है वो बाहर आएगा और शायद कुछ सेलिब्रेशन वगैरह भी करेंगे।
कदाफी स्टेडियम से उमर दराज, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और पीएसएल की सिक्योरिटी के हवाले से आपसे कुछ देर पहले मैंने ब्रिगेडियर महमूद शाह से बात की और उनसे पूछा कि सिक्योरिटी के तनाजर में ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना अहम है।
मैं समझता हूँ कि ये मीडिया में एक इस तरह का बना हुआ है, कितना कोई बड़ा रिस्क तो ये है नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है जो भी बाकी किसी मुल्क में होता है और आप उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर लेते हैं। ये बाहर के जो ममालिक है वहाँ कुछ इस किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ है कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है और इसलिए बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ नहीं आते, तो हमारे प्लेयर्स तो बाहर सूरत जो है वो यहाँ पर खेलने के लिए तैयार है और खेलते हैं। तो और इसके पीछे आपको पता है कि श्रीलंकन टीम पे एक वाकया हुआ है और वो खासकर जो पाकिस्तान की दुश्मन कुवतें हैं उन्होंने उसको बनाया था कि इसको टारगेट करना है, اس میں سری لنکا ٹیم کو شکر ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. پاکستان کے لوگ اس میں شہید ہوئے لیکن بہر صورت اس کا ایک امپیکٹ تھا. تو اس لیے یہ انشور کرنے کے لیے کہ باہر کے پلیئر آئیں اور پاکستان میں جس طرح باقی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ بھی ہوتی رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا. یہ تو ہمارا پی ایس ایل ہے, ہم ادھر کراتے ہیں اور کچھ فورن جو پلیئرز ہیں ان کو اس پہ راضی کر لیتے ہیں, تو ہم وہ جو 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 ڈر ہے خوف ہے اس کے اوپر, تاکہ یہ ان کے لیے ہے کہ ان پہ پایا جائے, ہمارے میں تو کوئی ایسا خوف ہے نہیں.
اچھا آپ کے خیال میں یہ ایک میچ سے بڑھ کر کیا ایک قومی ایونٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے؟
جی بالکل, اس وجہ سے کہ بین الاقوامی پلیئر یہاں آنے سے کتراتے ہیں, ان کو دکھانے کے لیے جو ہے میرے خیال میں, اور پورے قوم جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ یا ان میں ایک پیاس سی تھی کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں اس کو کرنے کے لیے پاکستان ڈیٹرمنٹ تھا اور ڈیٹرمنٹ ہے کہ اس کو ایک قومی ایونٹ کے طور کے اوپر, اور اس کی بہت زیادہ مطلب ہے کہ بات کی جا رہی ہے ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر, آفیشیل میڈیا کے اوپر اس کا کافی ذکر ہے.
اچھا پاکستان کے لوگوں کے لیے آج کا دن کتنا اہم ہے, سیکیورٹی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے لیے بالکل عام سی بات ہے. لندن میں ہوئے تھا کچھ اولمپکس کے ایونٹ اور اس میں لکھا تھا کہ لندن کلیم ڈاؤن, وہ کیا کہتے ہیں کلوز ڈاؤن فار اولمپک. برازیل میں کوئی اس طرح کے ٹروپس لگائے گئے تھے, وہاں پر بھی ایک ایونٹ کرایا گیا میرے خیال میں اولمپکس کے. تو یہ یہاں پر تقریباً وہی صورتحال ہے کہ کافی پریکاشن لی گئی ہیں, اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو لاہور میں جو نزدیک اس کے رہتے ہیں ان کے نارمل لائف میں خلل پڑے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مشکلات ہیں ہم عبور کر سکتے ہیں.
یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ, جن سے میں نے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے موضوع پر اب سے تھوڑی دیر پہلے بات کی. اور ادھر گزشتہ 17 روز سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی بندش کی وجہ سے دونوں ممالک کے عام عوام اور تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس معاملے کی بازگشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی ہے, اور اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو فوری طور پر کھولا جائے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
بلوچستان کے ضلع کلب دلہ کے سرحدی شہر چمن سے ہزاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری اور روزگار کی غرض سے افغانستان کے سرحدی علاقے میں قائم منڈیوں میں جاتے تھے, لیکن چمن سے سرحد کی بندش کی وجہ سے وہ گزشتہ 17 روز سے محنت مزدوری کے لیے نہیں جا سکے. انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزی کا کہنا ہے کہ صورتحال کے باعث محنت مزدوری کرنے والے افراد پریشانی اور مشکلات سے دوچار ہیں,
اور یہاں کے مقامی آبادی جو روزانہ 25,000 یا 30,000 بندے محنت مزدوری کے لیے افغانستان جاتے تھے, وہاں کے منڈیوں میں کام کرتے تھے, وہ لوگ جو دو وقت کی روٹی جو ہے کما لیتے تھے اس کا چولہا بند ہو چکا ہے.
بلوچستان کے افغانستان کے ساتھ 6 سرحدی اضلاع میں سے 4-5 مقامات سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, لیکن ان میں سب سے بڑی گزرگاہ چمن کی ہے. یہاں سے روزانہ نہ صرف بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے بلکہ تجارت کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے. تاجر رہنما کا کہنا تھا کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے تاجروں کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے.
مقامی تاجروں کا نقصان ہوا, یہاں کے جو آلو بیچنے والے ٹرکے ہیں وہ بھی گوداموں میں خالی ہو رہی ہے, وہاں کے جو آلو ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے, کنو خراب ہو چکی ہے.
سرحد کی بندش کے باعث لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی بازگشت بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی. اسمبلی کے اجلاس میں سلسلے میں اتفاق رائے سے پشتونخوا میپ کے رکن نصر اللہ زرے نے قرارداد پیش کی.
یہ بھی مطالبہ ہے ایوان کا کہ تورخر اور چمن بارڈر جو بند ہے ان کو فوری طور پر کھولا جائے.
جب اسپیکر نے قرارداد کو رائے شماری کے لیے پیش کیا تو اسمبلی نے اسے اتفاق رائے سے منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے فوری طور پر چمن اور تورخم کے مقامات سے سرحد کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حالت حاضر کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ چین کے وزیراعظم لی کے چانگ نے ملکی اقتصادی ترقی کا ہدف کم کر کے تقریباً 6.5% مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گزشتہ برس یہ ہدف 6.5 سے لے کر 7% تک تھا۔ اس پر تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
نامہ نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنو۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
پاکستان سپر لیگ کا فائنل پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز کے درمیان قذافی سٹیڈیم لاہور میں شروع ہو گیا ہے۔ پشاور زلمی کی قیادت ڈیرن سیمی کر رہے ہیں، جبکہ سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہیں۔ فائنل دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین میدان میں موجود ہیں۔ میچ سے قبل پی ایس ایل کی اختتامی تقریب کا آغاز پاکستانی فوج کے پیرا ٹروپرز کی میدان میں لینڈنگ سے ہوا۔ لاہور میں 2 سال بعد کسی بڑے میچ کے انعقاد کے موقع پر شائقین میں زبردست جوش و خروش ہے۔ دونوں ٹیمز کے سپورٹرز اپنی اپنی ٹیمز کی حمایت میں ٹی شرٹس پہنے اور مختلف نعروں کے ساتھ پلے کارڈز اٹھائے کرکٹ دیکھنے آئے ہیں۔ کوئٹہ کے جن غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، ان کی جگہ ٹیم میں جنوبی افریقہ کے مورنی وارنوک، بنگلہ دیش کے انعام الحق، زمبابوے کے ایلٹن چگمبورا، شان ارون اور ویسٹ انڈیز کے ریاض ایمرٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹینس میں دفاعی چیمپئن رافیل نڈال کو میکسیکو اوپن کے فائنل میں شکست ہو گئی۔ یہ ٹائٹل امریکہ کے سیم کیوری نے جیت لیا۔ یہ ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 40ویں نمبر پر موجود کیوری کے کیریئر کا پہلا بڑا ٹائٹل ہے، جسے انہوں نے نڈال کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 7-6 سے شکست دے کر اپنے نام کیا ہے۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا ٹائٹل یوکرین کی لیسیا ٹسیورینکوف نے فرانس کی کرسٹینا میلادینوویچ کو ہرا کر جیت لیا ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے دبئی چیمپئن شپس ٹائٹل جیت لیا۔ انہوں نے اسپین کے فرنانڈو ویرڈاسکو کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ فٹبال کلب بارسلونا نے لائنل میسی کے 2 گولز کی بدولت تھیلتا ویگو کلب کو 5-0 سے ہرایا اور اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ سے اوپر ٹاپ پر آ گئی ہے۔ انگلش لیگ میں فٹبال کلب لیورپول نے آرسنل کو 1-1 3 گولز سے شکست دی اور پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست 4 ٹیمز میں جگہ بنا لی۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبا ناز سے سن رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر عمر زخلوال کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ چند روز میں سرحد نہ کھولی گئی تو وہ اپنی حکومت کو تجویز دیں گے کہ پاکستان میں پھنسے 25,000 افغان شہریوں کو فضائی راستے سے وطن واپس لایا جائے۔ فیس بک پر اب ایک پیغام میں افغان سفیر نے بتایا کہ اپنے اس موقف سے انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا ہے، اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان سپر لیگ 2017 کا فائنل میچ پاکستان کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اب تک 5 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 46 رنز بنائے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس اور شہریوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کا 1 افسر اور 2 علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان پولیس اور افغان وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی صوبہ قندوز میں کیے جانے والے فضائی حملوں میں 18 طالبان باغی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 3 سینئر رہنما تھے۔
وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس سے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ گزشتہ سال صدارتی انتخابات کے دوران صدارتی تحقیقاتی اختیارات کا غلط استعمال تو نہیں کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کے مختلف شہروں میں اپنے حامیوں کی سیاسی ریلیوں پر پابندی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ماضی کے نازی دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چین کے وزیر اعظم لی کے چانگ نے ملکی اقتصادی ترقی کا ہدف کم کر کے تقریباً 6.5% مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گزشتہ برس یہ ہدف 6.5 سے لے کر 7% تک تھا۔ چینی حکومت کے ترجمان کے مطابق ملکی دفاعی بجٹ میں اضافہ دراصل ملکی ضروریات اور اقتصادی ترقی کے مناسبت سے کیا گیا ہے، اور اسی تناظر میں بیجنگ بین الاقوامی رد عمل کی پرواہ نہیں کرتا۔ نامہ نگاروں کے مناسبوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار بتا رہی ہیں۔
چین نے اپنے ملکی دفاعی بجٹ میں اضافے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب کچھ دن قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے سال 2018 کے لیے ملکی دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کا اعلان کیا تھا۔ چین کے وزیر اعظم لی کی شیانگ نے بجٹ میں اضافے کا اعلان بیجنگ میں ملکی پارلیمان کے سالانہ اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چین کو اپنی معیشت کو تبدیل کرنے میں سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کی تجارتی پالیسی سے متعلق شکایات پر ان کا کہنا تھا،
"زنگہ فنسی گونے وائے شنگش ومیا چوہاو اندوی گنجا
چین کے اندر اور باہر دونوں جانب پیش رفتوں پر ہمیں زیادہ پیچیدہ اور سنگین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عالمی اقتصادی ترقی سست روی کا شکار ہے اور ڈی گلوبلائزیشن اور اپنی معیشت کے تحفظ دونوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اہم معیشتوں کی پالیسیوں کے سمت کے بارے میں بے یقینی اور ان کے پھیلاؤ کے اثرات عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کی مالیاتی پالیسی اور بحیرہ جنوبی چین میں چین کی جاری کارروائیوں کی مذمت کرتے رہے ہیں، جس پر چین نے امریکہ سے شکایت بھی کی تھی۔ بحیرہ جنوبی چین اور دیگر علاقائی تنازعات کے تناظر میں بیجنگ کی طرف سے اپنے عسکری اخراجات میں اضافے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز حکومتی ترجمان فوجنگ کا کہنا تھا کہ ملکی دفاعی بجٹ میں اضافہ دراصل ملکی ضروریات اور اقتصادی ترقی کی مناسبت سے کیا جا رہا ہے۔
بیجنگ کی طرف سے عسکری اخراجات میں اضافے کا فیصلہ دفاعی نوعیت کا ہے، جبکہ اس کا مقصد ایشیا میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ ہم اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے بھی اپنی صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ ہم پرامن طور پر مسائل کے حل کی ترویج کر رہے ہیں۔ چین کی صلاحیتوں کے مستحکم ہونے سے خطے میں امن و استحکام بڑھے گا، اور یہ خطے کے مفاد میں ہے، اس کے خلاف نہیں۔
گزشتہ کئی سالوں میں چین نے اپنی معیشت کے بڑھنے کے ساتھ تیزی سے اپنی فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود چین کا دفاعی بجٹ امریکہ کے بجٹ سے بہت کم ہے۔ یہ مسلسل دوسرا سال ہے جس میں چین کے دفاعی بجٹ میں اضافہ مجموعی طور پر دورہ ہندسہ عبور نہیں کر پایا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران چین کی معیشت میں ترقی کی شرح 26 سالہ تاریخ میں سب سے کم رہی۔
چین کی معیشت کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
پاکستان میں 5 دن پہلے سوائے ایک انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کسی نے خبر شائع نہیں کی کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ایک مکان پہ چھاپہ مار کے 35 خواجہ سراؤں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ترجمان کرنل فواز بن جمیل کے مطابق مکان سے زنانہ کپڑے اور زیورات بھی برامد ہوئے۔ پولیس مخبر کئی دنوں سے اس جگہ کی نگرانی کر رہے تھے۔ خواجہ سراؤں کا اجتماع اپنے نئے گرو کا انتخاب کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ خبر کے مطابق پولیس اسٹیشن میں 2 خواجہ سراؤں کو بوریوں میں بند کر کے ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں سے ایک 35 سالہ آمنہ کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے منگورا سے اور 26 سالہ مینو کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ 11 خواجہ سراؤں کو 1.5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا کے بعد رہا کر دیا گیا اور 22 نظر بند ہیں۔ پاکستانی خواجہ سرا کمیونٹی کے کچھ سرکردہ کارکنوں نے انسانی حقوق کے قومی کمیشن سے مدد طلب کی ہے۔ کمیشن کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ان کارکنوں کو سب سے زیادہ تشویش یہ ہے کہ اگر گرفتار خواجہ سراؤں نے کسی سعودی قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو انہیں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے پہلے تشدد کر کے ہلاک کیوں کر دیا گیا۔ گزشتہ برس یہ خبر بھی آئی تھی کہ اسلام آباد کے سعودی سفارت خانے سے پاکستانی ٹریول ایجنٹس کی ایسوسی ایشن کو یہ سرکولر بھیجا گیا کہ وہ حج اور عمرے کے لیے خواجہ سراؤں کی درخواستیں اور پاسپورٹ قبول نہ کریں۔ ایسوسی ایشن کے ایک دھڑے نے اس سرکولر سے لا تعلقی کا اظہار کیا، مگر سعودی سفارت خانے کی جانب سے اس بارے میں کبھی کوئی تردید نہیں آئی۔ یہ حوالہ بھی شاید سعودی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سود مند نہ ہو کہ رسول اللہ کے دور میں بھی خواجہ سراؤں کو معاشرے میں اچھوت کا درجہ حاصل نہیں تھا، اور کسی انسان کو محض اس بنیاد پہ سزا نہیں ملتی تھی کہ بظاہر مردانہ جسم کے باوجود چال ڈھال و حرکات و سکنات مختلف ہیں۔ انہیں گھروں میں بھی آنے جانے کی اجازت تھی، لیکن اگر ان میں جنسی رغبت کے آثار دکھائی دیتے تو ان کے گھروں میں داخلے پہ پابندی لگ جاتی تھی۔ کسی خواجہ سرا کو مدینہ بدر کرنے یا محض تیسری جنس سے تعلق ہونے کے سبب قتل کرنے، قید کرنے یا شاعر اسلام کی ادائی سے روکنے کی کوئی مثال دور نبوی یا بعد کے ادوار میں نہیں ملتی۔ یہ بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ عثمانی دور تک مسجد نبوی کی صفائی کا کام خواجہ سراؤں کے سپرد تھا۔ اموی، عباسی اور عثمانی خلفاء کے حرم کی دیکھ بھال بھی خواجہ سراؤں کے حوالے تھی، اور یہ وہ خلفاء تھے جن کے نام کا خطبہ مسجد کے ممبر سے پڑھا جاتا اور انہیں تمام مسلمانوں کا امیر بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان مثالوں کا مقصد کسی جدید ریاست کے قوانین یا ان کی روح پہ اثر انداز ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ 2017 میں اگر کوئی شہری صرف اس وجہ سے کسی اور ریاست کے اہلکاروں کے ہاتھوں تشدد میں مارا جائے کہ اس کی جنس مشکوک ہے اور اس بنا پہ اس کی حرکات و سکنات بھی مشکوک ہیں، تو پھر کیا مداوع ہے؟ کیا آمنہ اور مینو سعودیوں کو مطلوب دہشت گرد تھے، ایرانی یا اسرائیلی جاسوس تھے، منشیات کے اسمگلرز تھے، قاتل تھے، کون تھے؟ اگر وہ پاکستانی شہری تھے تو حکومت پاکستان نے اس واقعے کی تہ تک پہنچنے میں اب تک کتنی دلچسپی لی؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تو اس کی تردید ریاض یا اسلام آباد سے کیوں نہیں آ رہی؟ اگر ہوا ہے تو سعودی حکومت کے پاس کیا قانونی و اخلاقی تاویل ہے؟ مگر میں کیا لا حاصل و لا یعنی گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسے وقت جب پوری ریاست پاکستان سپر لیگ میں مبتلا ہے، اور ایسی حکومت سے توقع باندھ رہا ہوں جو اس بات سے بھی عملاً لا علم ہو کہ پچھلے 4 ماہ کے دوران مزید 40,000 کے لگ بھگ پاکستانی کارکن سعودی عرب سے اس شعبے میں واپس بھیج دیے گئے کہ ہو سکتا ہے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہوں۔ یہ خبریں اب دوبارہ گرم ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو 34 رکنی فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے ضروری سرکاری اجازت مل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے راحیل شریف اہل ریاض کو قائل کر سکیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ کامل توجہ کے لیے ضروری ہے کہ سارا غصہ خواجہ سراہوں پر ہی نہ نکالا جائے۔
ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات آپ سن رہے تھے وسط اللہ خان سے، اور آئیے سنتے ہیں آپ کی آرا اور خطوط پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف فقار کی۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ جنوبی وزیرستان سے زاہد حسین قریشی لکھتے ہیں، اگلے برس بی بی سی اردو سروس کی سماعت کو میرے 30 برس پورے ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے 18 اگست 1988 کو بی بی سی سننے کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔
پھر تو واقعی آپ اگلے برس 30ویں سالگرہ منا سکتے ہیں۔
لیکن کس کی سالگرہ؟
بھائی بی بی سی لسننگ کی۔ خیر مزید کیا لکھتے ہیں زاہد صاحب؟
مزید لکھتے ہیں، اس دور دراز علاقے میں جہاں نہ بجلی ہے، نہ ٹیلی ویژن اور نہ انٹرنیٹ، بس بی بی سی کی اردو سروس نے ہمیں باقی دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔ گویا آپ ہمارے لیے ایک ایسا جامع جہاں نما ہے جس میں ہم سارے عالم کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نشریات جہاں ہمیں دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ کرتی ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ دنیا میں امن و انصاف نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اور عدل و انصاف کا لفظ صرف کتابوں میں پایا جاتا ہے۔
یہ آخری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ان کی۔
زاہد صاحب نے اس کی تشریح کر دی ہے. لکھتے ہیں عالمی فلاحی ادارے دنیا بھر کے میڈیا پر اعلان کرتے ہیں کہ پولیو ایک خطرناک مرض ہے اور اس کے خاتمے کے لیے اپنے بچوں کو حفاظتی قطرے ضرور پلائیں, لیکن جب سینکڑوں کشمیری بچوں کی آنکھیں چھروں سے چھید دی جاتی ہیں تو یہ عالمی فلاحی ادارے اف تک نہیں کہتے, اور نہ ہی بینائی کھونے والے بچوں کے لیے ان اداروں نے آج تک کوئی ویکسین تیار کی ہے.
ہم آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں زاہد صاحب. ایک نشریاتی ادارے کی حیثیت سے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ پیش آمدہ واقعات کی درست اور غیر جانبدارانہ تصویر دنیا کے سامنے رکھ دیں, لیکن یہ کوشش بھی رائے گا نہیں جاتی کیونکہ آپ جیسے درد مند لوگ ان تفصیلات کو سن کر ضمیر عالم کو جھنجھوڑنے کا فریضہ ضرور انجام دیتے ہیں.
خوشدار سے فیض محمد حسنی لکھتے ہیں, میں نے پہلی خلیجی جنگ کے دوران 1991 میں بی بی سی اردو کی نشریات سننی شروع کی تھی جب میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. ان 26 برسوں میں صرف ایک بار آپ کو خط بھیجا مگر وہ نشر نہ ہوا تو دوبارہ میں نے کوشش نہیں کی. امید ہے کہ اس بار آپ مایوس نہیں کریں گے.
فیض صاحب, اگر وہ خط سلام دعا یا ہماری تعریف و توصیف پہ مبنی تھا تو پھر ہم نے واقعی جواب نہیں دیا ہوگا, کیونکہ خط میں کوئی جواب طلب بات ہو تو ہم اس کا جواب ضرور دیتے ہیں.
فیض صاحب مزید لکھتے ہیں, قلات اور سبی کے علاقوں میں جو براہوی قوم آباد ہے اس کی تاریخ, ثقافت اور براہوی زبان کے بارے میں آپ کو تحقیق کر کے کوئی پروگرام نشر کرنا چاہیے. اس قوم اور نسل کے لوگ ایران, افغانستان, ترکمانستان اور روس کے بعض حصوں میں بھی آباد ہیں.
فیض محمد حسین صاحب, نسلی اور لسانی موضوعات پہ تحقیق کرنے والوں کے لیے پاک و ہند کے شمالی علاقوں میں ان دراوڑی واقعات کا مطالعہ واقعی بہت دلچسپی کا باعث رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ علاقے بنیادی طور پہ آریائی نسل کا مسکن ہے, جبکہ دراوڑی نسلیں صدیوں پہلے جنوب کی طرف کوچ کر گئی تھیں. ہم اپنی اردو سروس سے عام دلچسپی کا کوئی چھوٹا موٹا فیچر تو اس موضوع پہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں یہ اینتھروپولوجی کا میدان ہے اور ماہرین نسلیات و لسانیات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ خود براہوی گروہ سے تعلق رکھنے والا کوئی محقق آسان اور سادہ زبان میں براہوی قبائل کی تاریخ اور براہوی زبان کی صوتیات اور معنیات یعنی فونیٹکس اینڈ سیمینٹکس پر ایک دلچسپ کتاب تحریر کرے جس سے طلباء اور عام قاری بھی فائدہ اٹھا سکیں.
لیکن کیا اس موضوع پر سنجیدہ اور ٹیکنیکل بحث نہیں ہونی چاہیے؟
نہیں نہیں, ماہرانہ تحقیق اور لسانی تجزیے تو پہلے ہی موجود ہیں, لیکن وہ صرف ماہرین لسانیات کے کام آ سکتے ہیں. عام دلچسپی کے لیے اس پہ کچھ پاپولر لٹریچر شائع ہونا چاہیے, جیسے انگلش میں میریو پی اور ایسا ہی ہایا کاوا کی پاپولر کتابیں ہیں. اس طرح کے دلچسپ لٹریچر کی اردو میں بھی ضرورت ہے.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. نصر پور سندھ سے عبدالحکیم کا کے پوتا اور گوہر کا کے پوتا لکھتے ہیں, ہمارے اکثر خطوط یہ کہہ کر رد کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں کوئی جواب طلب بات نہیں تھی. جن لوگوں کے خط آپ پڑھتے ہیں ان میں کون سی جواب طلب بات ہوتی ہے؟
یہ بھائی تو بہت ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں.
جی, کا کے پوتا صاحبان آگے چل کر لکھتے ہیں, ہم چونکہ سندھی عوام کی بات کرتے ہیں اس لیے ہمارے خط نشر نہیں کیے جاتے. آپ لوگ لندن کی سکھ نگری سے نکل کر کبھی سندھی ریگستان میں آئے تو آپ کو پتا چلے کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی ہزاروں روپے رشوت دینی پڑتی ہے. نہ تھانے کچہری میں کوئی بات سنتا ہے, نہ ہاسپٹل میں کوئی حال پوچھتا ہے, اور تو اور ہم غریب لوگ 50 روپے خرچ کر کے آپ کو خط روانہ کرتے ہیں تو بھی آپ اس کا جواب نہیں دیتے.
دیکھیے, آخری شکوا تو بالکل بے جا ہے کیونکہ آپ کا خط تو نشر ہو رہا ہے اس وقت. جو دیگر معاشرتی اور سیاسی مسائل آپ نے بیان کیے ہیں وہ صرف سندھ میں نہیں ہیں
بلکہ ہر صوبے میں موجود ہیں. کیا پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے؟
اصل میں صرف ہمارا ملک ہی نہیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہونے والے اکثر ممالک میں سیاسی اور معاشرتی مسائل موجود ہیں. البتہ جن نوآزاد ملکوں میں جمہوریت کے قدم جم گئے ہیں وہاں یہ مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, لیکن جہاں غیر ملکی آقاؤں کے جاتے ہی مقامی ڈکٹیٹروں نے قبضہ جما لیا وہاں صورتحال بہت ابتر ہے. یاد رکھیے کہ جمہوریت جوں جوں پرانی ہوتی ہے اس کی برائیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور اچھائیاں نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں, لیکن آمریت جوں جوں پرانی ہوتی ہے اس کی اچھائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور برائیاں پنپتی جاتی ہیں. جن لوگوں کو 1958 کا مارشل لا یاد ہے انہیں یہ منظر کبھی نہیں بھولتا کہ ہر دکان پہ چھپا ہوا نرخ نامہ لٹکانا لازم تھا. خالص دودھ 7 آنے سیر, بکرے کا گوشت 2 روپے سیر, خالص دیسی گھی 4.5 روپے سیر. اور 10 برس بعد جب ایوب خان کے اقتدار کی کرسی ڈگمگا رہی تھی تو اشیاء ضرورت کی قیمتیں کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی. حبیب جالب کی نظم 10 کروڑ مرد آباد پڑھ لیجیے تو جمہوریت اور آمریت کا فرق فوراً سمجھ میں آ جائے گا.
شریف ضلع خیرپور میرز سے ہمارے بہت پرانے سامع مشتاق علی کا خط بھی آیا ہوا ہے.
یہ بہت پرانے کیوں بھائی؟
یعنی اتنے پرانے کہ اب تک شاہین کلب اور سدھو بھائی کو یاد کرتے ہیں بلکہ بزد ہیں کہ شاہین کلب دوبارہ شروع کیا جائے.
مشتاق صاحب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے, اگر ہم شاہین کلب دوبارہ شروع کر بھی دیں تو سدھو بھائی کو کہاں سے لائیں گے؟
ہمارے ایک اور مستقل سامع غلام حیدر کمبرانی نے سندھ حکومت سے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقے میں بلوچی قبائل بہت تیزی سے آباد ہو رہے ہیں اور آبادی کی اس بے مہار نقل مکانی کو مقامی سیاستدان ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ان قبائل میں مستقبل کے ووٹر دکھائی دے رہے ہیں.
کمرانی صاحب, ہم اپنی ذاتی تحقیق کے بغیر اس صورتحال پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. ہمارے بلوچستان کے نامہ نگار اگر اس نقل مکانی پہ کوئی رپورٹ ارسال کرتے ہیں تو ہم ضرور سامعین اور قارئین کی نظر کریں گے.
عبد الرزاق شر صاحب نے ایک بار پھر فرمائش کی ہے کہ اردو سروس کے عملے کی تصاویر ویب سائٹ پر جاری کی جائیں. فیض گنج کے عثمان بلوچ نے بھی یہ فرمائش دہرائی ہے کہ پروگرام کی پرانی سگنیچر ٹیون بحال کی جائے.
اور خانے وال سے راحیل صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کے دو خطوط ہم گول کر گئے, حالانکہ ہم نے ان دونوں خطوں کا جواب ایک ساتھ دے دیا تھا. شاید ان کا یہ خط اس پروگرام کے نشر ہونے سے پہلے روانہ ہوا ہو.
سامعین, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
رول ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا پران جلیبی, معشوق فریبی, پائل ہے تیرا دیوانہ.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب ذکر کرتے ہیں فن آف انکار کا. کامی سیڈ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل اور ایکٹیوسٹ ہیں. چھ مہینے قبل ان کی ایک فوٹو شوٹ چھائی ہوئی جو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اخباروں میں دیکھی گئی. اور اب کامی سیڈ نے اداکاری میں بھی قدم رکھا ہے اور ان کی پہلی فلم رانی جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے, جس میں وہ ایک ٹرانسجینڈر کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ ایک بچہ گود لے لیتی ہے. ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے کامی سے کراچی میں ملاقات کی اور ان کی زندگی اور کریئر کے پہلوؤں پر گفتگو کی.
Man, I feel like a woman.
کامی, بہت سارے ہمارے سامعین ہوں گے جنہیں یہ لفظ ٹرانسجینڈر بھی شاید سمجھ نہ آئے. ایک تو انگریزی کا لفظ ہے مگر شاید بہت اور لفظوں سے بہتر ہے جو پاکستان میں گالی کی طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں.
یہ ایک ٹرانزیشن پروسیس ہے, جو بھی بندہ مرد سے عورت بننا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ ان بٹوین ہوتا ہے اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. ٹرانسجینڈر ورڈ جو ہے وہ وائٹ صرف میل ٹو فیمیل نہیں, فیمیل ٹو میل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. پاکستان میں جس طرح آپ نے ذکر کیا بہت سارے لفظوں سے بہتر ہے, جیسے چھکاز, پانیارڈ, لیڈیز, اس طرح کے ورڈ ہمیں بولے جاتے ہیں. بٹ ان ساؤتھ ایشیا جس طرح انڈیا میں اگر ہجڑا ورڈ بہت مقبول ہے تو پاکستان کے اندر خواجہ سرا بھی لوگ کہتے ہیں. اب ہم بھی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ریسپیکٹیبل نام سے پکارا جائے. اگر مجھے میرے نام سے پکارا جائے نہ کہ میری شناخت سے تو زیادہ بہتر ہوگا.
ایون ویسٹ میں بہت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ٹرانسجینڈر کیا ہوتا. کیٹلن جینر جو ہیں, جو بروس جینر کے نام سے پہچانی جاتی تھی, وین شی کیم آؤٹ کہ ٹرانسجینڈر ہوں, ایک تہلکہ مچ گیا تھا.
اس طرح انڈیا میں بھی ہم لکشمی نارائن ترپاٹھی کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر بندیا رانا ہے یا اور بھی لوگ ہیں. دیکھیں, اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ کس چیز میں خوش ہیں. پوری دنیا میں دیکھنے کے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ان چیزوں کو. ہر معاشرے کے اندر ہم جیسے لوگ موجود ہیں. دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو یا اسرائیل ہو یا امریکہ ہو, پر ساری بات صرف کیا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں سننا نہیں چاہتے, ہمیں سمجھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شاید معاشرے کی وہ गंदगी है जिनको साइड पे ही रखना चाहिए। अब दुनिया बदल रही है, आपने कैथरीन का नाम लिया, इस तरह और भी लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। अमेरिका में तो मॉडलिंग एजेंसी खुल गई है ट्रांसजेंडर्स के लिए, इंडिया में मॉडलिंग एजेंसी चल रही है ट्रांसजेंडर्स के लिए। अब जब माइंड सेट इतना चेंज हो रहा है तो लोगों को हमारा पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए ना। इन पाकिस्तान यहाँ पर वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल क्या होते हैं, शीमेल वर्ड यूज होता है। शीमेल वर्ड जो है वो एक पॉर्नोग्राफी का वर्ड है, कोई पॉर्न अदाकारा तो नहीं जो मुझे आप शीमेल कहेंगे। हमारे बारे में गूगल पे हर चीज मौजूद है।
अगर कोई लड़का हो या जिसे दुनिया लड़का तसव्वुर करती है, फिर वो लड़का जो है वो लड़की क्यों बनना चाहता, ये भी एक बात है जो लोगों को शायद समझ नहीं आती है।
यहाँ पर तो वैसे भी मेल डोमिनेंस सोसाइटी है ना, क्योंकि मर्दों पर ही ज्यादा निर्भर है चीजें। हमारी पार्लियामेंट देख लें या कोई भी जगह देख लें, मुझे भी मेरे घर वालों ने अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं किया इस तरीके से ना उन्होंने करना चाहिए। मॉडलिंग करने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि तुमने गलत काम किया है। बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने अपनी कम्युनिटी की वॉइस को हाईलाइट किया है। सारी बात तो ये है, घर वाले हमें क्यों एक लड़का मानते हैं? अगर मैं कह रही हूँ कि मैं उस मर्द वाले बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, ये मेरी एहसास है ना।
बॉर्न तो आप लड़का थे मगर आप खुद को खातून तसव्वुर करती हैं, आपको कब ये फीलिंग हुई कि मैं लड़का नहीं हूँ?
22 साल की उम्र में मैंने अपने आपको एज ए ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई किया। मुझे कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है इस चीज के अंदर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी तरह की कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई कम्युनिटी सेंटर्स नहीं थे, कोई समझाने वाला नहीं है। जब मैंने कॉलेज खत्म किया तो उसी वक्त से मैं अपने आपको समझती कि शायद मैं बहुत एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि मैं अपने जैसे किसी से नहीं मिली थी। मैं बहुत फेमिनिन थी शुरू से, जैसे मैं आज आपके सामने हूँ, लाइक कोई हार्मोन्स नहीं है, कोई सर्जरी का कमाल नहीं है। घर वालों को अंदाजा तो होता है कि बच्चा जो है अगर बाहर जाएगा तो उसको मॉलेज किया जाएगा, तो घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, मुझ पर रिस्ट्रिक्शन रखते थे, रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना एंड ऑल दैट। भाई जो है वो कहते थे कि सीना चौड़ा करके चलो और हाथ खोल के चलो। सीना चौड़ा करने से और हाथ खोलने से कोई भी मर्द नहीं बन जाता। जब मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलने लगी, मैं छुप छुप के मिलती थी घर वालों से। भाई लोग जो थे वो लाइक मेरे बाल बड़े होने पर या मेरे लिए नेल्स अगर बड़े कर रही हूँ इन चीजों के ऊपर वो मुझे करते थे कि बाल काटो, नाखून काटो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह को याद करो। अभी भी मैं अपने भाई को कहती हूँ कि शायद तुमसे ज्यादा अल्लाह को मैं याद करती हूँ अपने, क्योंकि जितनी मुश्किलात मेरी जिंदगी में शायद किसी की जिंदगी में नहीं आई होंगी। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बीइंग अ ट्रांसजेंडर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये दुनिया जो है ना एक स्टेज है और मैं एक परफॉर्मर हूँ यहाँ पर, और मैं अपना पार्ट करने आई हूँ एज अ परफॉर्मर। लोग कहते हैं ना सोसाइटी ने बना दिया या खानदान में कोई ऐसे पहले होगा, ये सब फजूल बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जिसने मुझे पैदा किया उसने मुझे इस तरह ही दुनिया में भेजा आजमाइश पूरी करने के लिए कि मैं दुनिया में जाकर अपने आप को इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इस सो कॉल्ड मुस्लिम कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर कैसे लेके चल सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम दुनिया को बताएं कि ट्रांसजेंडर होना कोई गाली नहीं है। बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं एक औरत और मर्द से ज्यादा काम कर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अगर मर्द का जिस्म दिया है तो औरत की सोच भी दी है। घर वालों को फिर मैंने ये समझाने की कोशिश की कि देखें जब मैं घर की शादी के फंक्शन में डांस करती थी जब तो आप लोगों को समझ नहीं आई कि मैं क्या हूँ। मैं तो फेमिनिन डांस करती थी, फेमिनिन गानों पर डांस करती थी, और जब बड़ी हुई तो बहनों को जब मैंने फैशियल करने शुरू की और जब मैं उनको मेकअप करती थी, ये तो मुझे मास्टर ने नहीं सिखाया, ये तो मेरे अंदर की चीज तो सामने आई। जब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, चार दीवारी में करूँ तो ठीक है।
हाल ही में आपने एक फैशन शूट किया, वो पाकिस्तान के अखबारों में आया, तो अब तो कोई बात छुप भी नहीं सकती।
मैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाह रही थी। आपने 2016 में ही खुद भी देखा होगा, सोशल मीडिया और न्यूज में भी पढ़ा होगा कि ट्रांसजेंडर्स के साथ कितना कुछ गलत हुआ। केपीके में, पंजाब में या सिंध में कहीं पर भी उठा के देख लें, अलीशा मर गई, जाजा भट्ट ने ट्रांसजेंडर को मारा, ट्रांसजेंडर का कत्ल गारत हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमें जितना मारेंगे हम उतना आगे आएंगे। ट्रांसजेंडर जो है वो माशरे में कोई भी काम कर सकते हैं, बात सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म की। हम ऐसा सिंपैथी मत करें। जब इंक्लूजन और इक्विटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं, तो फिर क्यों हमें पीछे छोड़ते हैं?
कामी इस माशरे में ये कहना भी बहुत हिम्मत की बात होती है। जब आप ये सुनते हैं अलीशा के बारे में, अ वेरी आउटस्पोकन गर्ल लाइक कंदील बलोच इतनी बुरी तरह उसे मारा गया, तो जब आप ये चीजें सुनते हैं या जो ट्रांसजेंडर नहीं भी हों मगर जो लड़की बोल उठती है, तो जब आप ये सुनती हैं तो आपको डर नहीं लगता?
देखिए डर तो लगता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी मिट्टी से ही बनाई गई हूँ। अलीशा, सबीर महमूद और कंदील बलोच, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों की आवाज़ बनना चाहा जिनकी कोई आवाज़ नहीं। जब मुल्क आज़ाद है तो हम आज़ाद क्यों नहीं हो सकते? मुझे भी मेरे फ्रेंड कहते हैं, मुझे भी मेरे जो करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि कामी अब तुम इतनी पब्लिक हो गई हो और तुम उन लोगों की आवाज़ बन गई हो जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनना चाहता, और तुम इतनी चीज़ों को हाईलाइट करती हो, गवर्नमेंट को लान तान करती हो और काम करने की बात करती हो, बट अपने आप को भी सिक्योर करो। डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए, और मेरी जिस तरह लिखी है उस तरह तो मैंने मरी जाना है। मैंने तो काम करना है, और शायद मैं पैदा ही राइट्स लाने के लिए बनी थी। डर है, जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो मैं ये सोच के निकलती हूँ कि अल्लाह मुझे हिफाजत करना, आज का दिन पत्नी कैसा गुजरेगा, आज शायद मैं वापस घर आ पाऊँ नहीं पाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो इस तरह के ही हैं। मैं एक बात समझती हूँ कि हम तो मिट्टी के बने हुए लोग हैं, और मिट्टी को जितना दबाया जाएगा ना वो उतना हाथ से निकलेगी।
आपने फैशन शूट किया, कुछ और फैशन में आपने करना है?
मैं चाहती हूँ कि मेन स्ट्रीम डिजाइनर कोई आके मेरे साथ काम करे जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, जैसे अली जीशान है, नोमी अंसारी है, दे हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, व्हाई नॉट, उनको करना चाहिए ना। अगर मुझे तैयार करके किसी मॉडल के सामने खड़े करके रखें तो शायद मैं उससे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है, जिस तरह मुख्तारा माई को अभी चलाया है उन्होंने पाकिस्तान फैशन वीक में, तो मुझे भी किसी तरीके से वो उसमें इन्वॉल्व करें, अपने ब्रांड के लिए शो स्टॉपर बनाए, वाई नॉट, ऐसा शो स्टॉप करूंगी आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा शो स्टॉप।
अच्छा, ये जो आप कहती हैं कि आपकी फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्या चीजें आपको पसंद है, मतलब क्या मेकअप करना पसंद है, डांस करना पसंद है, या फेमिनिन स्ट्रांग भी हो सकता है?
मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। हर इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिली है, और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे।
कोई भी इंसान हो, इश्क भी होता है, मोहब्बत भी होती है।
बीइंग अ वुमन, मैं अपने आपको एक ट्रांसजेंडर वुमन कहती हूँ, औरत मानती हूँ, औरत की नजदीक, तो मैं भी एक मर्द के साथ ही रिश्ता रखना चाहूंगी ना। मेरे बॉयफ्रेंड है, हम 8 साल से साथ हैं, उसको हमेशा कहती हूँ मैंने अपनी जवानी के 8 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए यार। आई वाज जस्ट लाइक 19 ईयर की थी मैं जब मेरा रिलेशन स्टार्ट हुआ था, अभी तक हम साथ हैं। वो मेरा स्ट्रांगेस्ट लिंक है। वाइदर
जो आपके पार्टनर है, उन्होंने भी मतलब अब शायद अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले में या अपने माशरे से कुछ प्रॉब्लम्स फेस की?
हाँ, देखिए हम दोनों ही कंजर्वेटिव माशरे से ताल्लुक रखते हैं, और उसकी फैमिली तो बहुत ज्यादा, ही चित्राली बाय द वे, और मैं पंजाबी हूँ तो बहुत अलग अलग लोग हैं। इट वॉज लाइक कि मेरी अपनी जिंदगी, मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, और मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरी प्रायोरिटी तुम और लोग नहीं है।
कामी, मैंने सुना एक फिल्म भी आप कर रही है अमेरिकन डायरेक्टर के साथ, इसके बारे में सामईन को थोड़ा बताएं।
बेसिकली फिल्म कॉल्ड रानी, उस फिल्म के अंदर मेरा करेक्टर एक लीड रोल है, और वो उस करेक्टर का नाम ही रानी है, और रानी जो है उसमें एक ट्रांसजेंडर दिखाई है जो कि बहुत खुददार है, वो कोई सेक्स वर्क नहीं करती, वो कोई बैगिंग या कोई फंक्शन नहीं करती, वो खिलौनों का कारोबार करती, वो टॉय बेचती है। ग्रे स्केल प्रोडक्शन हाउस इन पाकिस्तान, वो मेरे पास आया और उन्होंने मेरा ऑडिशन किया। ऑडिशन के बाद जब ऑडिशन मेरा प्रूव हो गया, लाइक मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ यार, मैं ये करेक्टर नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगने की तुम ही करोगी, डायरेक्टर ने कहा है। और जब वो शूटिंग की, उस फिल्म के अंदर इतनी फीलिंग्स हैं कि वो फिल्म करते के दौरान मुझे इतना फील हुआ कि यार लोग सब सोच रहे हैं आपके बारे में, अब मीडिया के अंदर भी हमें अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, और ये पूरी प्रॉपर शॉर्ट फिल्म है, एंड आई होपफुली कि वो फिल्म फेस्टिवल्स और पाकिस्तानी चैनल पे भी किसी पे चले, तो लोगों को पता चलेगा कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर हम है क्या, और हम किस तरह एग्जिस्ट करते हैं माशरे के अंदर। और मुझे बहुत होप है उस फिल्म के साथ, और इंशाल्लाह जब वो फिल्म लोग देखेंगे तो लोग उस फिल्म को एंजॉय करेंगे रानी को, और रानी जो है वो एक आने वाले वक्तों में एक बिग चेंज लेके आएगी उस फिल्म के साथ, जैसे कि मैंने मॉडलिंग प्रोजेक्ट किया है, इस तरह वो फिल्म भी एक बहुत अच्छा चेंज लेके आएगी सोसाइटी के अंदर, हम जैसे मार्जिनलाइज लोगों के लिए।
एक्ट्रेसेस चाहे इंडिया की चाहे कहीं और की, यू एडमायर देम?
नई नई एक्ट्रेसेस आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बट मेरा तो अभी तक वो माधुरी दीक्षित पर ही टिकी हुई हूँ ना। मैं हमेशा कहती थी कि बचपन में कहते ना, बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मैं कहती थी मैं मुझे माधुरी बनना है, बिकॉज द वे शी मूव, वो हंसती है तो लोगों के दिल धक धक करने लगते हैं, और वो धक धक गर्ल उसे शायद इसलिए कहा जाता है, कोई भी इसे कम्पीट नहीं कर सकता, आप चाहे वो जितनी भी माँ बन जाए, जितनी भी मोटी क्यों ना हो जाए, बट उसकी स्माइल, और जब वो नाचती है ना, और मैं उसको अपनी गुरु मानती हूँ माधुरी को। 2015 के अंदर मैंने कोपेनहेगन प्राइड के अंदर 25,000 लोगों के सामने परफॉर्म किया था, और अभी मैं रिसेंटली एम्स्टरडम में फिल्म फेस्टिवल के दरमियान डांस करके आई हूँ, एक तो माधुरी का गाना था आजा नचले, ये तो हमारे अंदर बसा हुआ है ना, इतनी सर्दी के अंदर लोगों के सामने शरारा पहनकर डांस करना, और 25,000 लोग और इतना बड़ा स्टेज, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतने बड़े स्टेज पे डांस किया था, और मैं बहुत खुश थी, इज्जत से मैंने अपने पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट किया, टॉक्स के अंदर, डांस के अंदर, या प्राइड के अंदर, जहां भी बात होती थी, और मैं जब भी किसी भी जगह पर जाती हूँ मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग किसी से कम नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो बहुत मार्जिनलाइज है ना, हमारे यहाँ तो इश्यूज पॉवर्टी के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, हर तरह के इश्यूज हम लोग सब चीजों को फेस कर रहे हैं। मैं अपने आपको बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया घर में रहते हुए, हर किसी का माना है, इसी वजह से ट्रांसजेंडर जो है वो सेक्स वर्क में और बैगिंग में आ जाते हैं। तालीम हर कोई हासिल करना चाहता है, जीना तो हर कोई चाहता है ना अच्छे तरीके से, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ट्रांसजेंडर भी उस तरीके की जिंदगी गुजार सकती है अगर उसका साथ दिया जाए।
पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल और अदाकार कामी सिद्ध, जिनसे हमारी साथी फीफी हारून ने बात की। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे हुसैन अस्करी और प्रोड्यूसर थे रफाकत अली। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रही थी विक्टोरिया फोर्ब्स, और इस्लामाबाद में प्रोडक्शन में हमारे साथ दे रहे थे आमिर सदीक। हसन फर हैदर को तमाम साथियों के साथ जा सकते हैं। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा अब्दुल्ला फारूकी से सुनिए।
पाकिस्तान सुपर लीग 2017 का फाइनल मैच पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम में जारी है। पेशावर जलवी ने पहले बैटिंग करते हुए अब तक 12.1 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बनाए हैं। व्हाइट हाउस ने अमरीकी कांग्रेस से कहा है कि वो इस बात की तहकीकात करे कि गुज़िश्ता साल सदारती इंतखाबात के दौरान सदारती तहकीकाती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में अपने हामियों की सियासी रैलियों पर पाबंदी की मजम्मत की है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे का कहना है कि 66,000 से ज्यादा अफराद शुमाली शाम में दो मुख्तलिफ महाजों पर होने वाली लड़ाई के दौरान बेघर हो गए हैं। और खलीजी मुल्क बहरीन ने आईनी तरमीम मंजूर कर ली है जिसके बाद शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जा सकेंगे। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।